حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا حنان الله يا ديان الله يا حنان الله يا سبحان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله فلان الدائم على أعدائه مع أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله ماهرك واختصار الغزلين نام شهر الله
بسم الله الرحمن الرحيم وہ مہینہ کے جو اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے بچھڑ رہا ہے جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں اس کا نام شہر اللہ تھا شہر اللہ ہے اللہ کا مہینہ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک مخصوص قسم کا رزق اللہ کی جانب سے مخصوص لوگوں کو عطا کیا گیا ہے اور وہ رزق ہے کہ جو روزے کی وساطت سے ذریعے سے انسان کو میسر آتا ہے اور اس اللہ کے مہینے میں کہ جسے شہر اللہ کہتے ہیں اس میں اللہ کی جانب سے ایک دعوت کا اہتمام ہوتا ہے اور یہ تمام باتیں اس وجہ سے ہیں کہ اس مہینے میں ایک مہمان اللہ کی بارگاہ میں مہمان بن کر جائے اور آپ حضرات جو یہاں تشریف رکھتے ہیں وہ اس مہینے میں اللہ کے مہمان ہیں اور اب ہم اس مہمانی کے آخری ایام سے گزر رہے ہیں اس دعوت کا اختتام ہونے والا ہے اور اس دعوت کا اختتام کتنا اچھا ہے اور کتنی ارزش مند یہ دعوت اپنے اختتامی مراحل کی طرف جا رہی ہے اور وہ جو اچھی رخصت ہے اس ماہ مبارک رمضان کی وہ یہ ہے کہ آپ تین دن کے لیے خداوند عالم کے گھر میں اس کے مہمان بن کر آئے
شہر اللہ بیت اللہ ضیافت اللہ بشما بزرگوارا
اب آئیے دیکھیے کہ شہر اللہ یعنی اللہ کا گھر ہے جس جگہ آپ آئے یہ بیت اللہ ہے اللہ کا گھر ہے اس بیت اللہ کے اندر آپ جو ہیں وہ ضیافت اللہ کی طرف سے دعوت اللہ کی طرف سے اور آپ مہمان بن کر آئے اب اگر کوئی کسی کو دعوت دے کر بلاتا ہے اور میزبانی کے فرائض انجام دیتا ہے تو مہمان اپنے میزبان سے جو تقاضا کرتا ہے میزبان اسے عطا کرتا ہے آپ خدا کی بارگاہ میں اس کے گھر میں اس کے مہمان بن کر آئے ہیں اب خداوند عالم سے آپ جس چیز کو طلب کیجیے وہ یہ کہ ہم اس کی راہ میں انسان بن سکیں یہ وہی عنوان ہے کہ جس کو یہاں کے منتظمین نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس عنوان کے ذیل میں کچھ گفتگو کروں مجھ سے منتظمین نے یہی درخواست کی تھی کہ یہاں بیٹھے ہوئے متکفین جو ہمارے دوست حضرات ہیں ان کے لیے اس موضوع پر انسان کے موضوع پر گفتگو کروں
یہ کیا
انسان کے اوپر جو گفتگو ہے یہ ان موضوعات میں سے ہے کہ جس کے اوپر ہر قبیلے نے، ہر مذہب والے نے اپنے ہی انداز کے مطابق اس کے اوپر گفتگو کی ہے۔ کمیونسٹ افراد، کمیونزم سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی انسان کی ایک تعریف بیان کی ہے۔ سیکولرزم کے حامیوں نے، سیکولرسٹ لوگوں نے بھی انسان کی ایک تعریف بیان کی ہے۔ اور یہاں تک کہ پھر ہمارا جو سرکل ہے، اسلامی سرکل جسے ہم کہتے ہیں، کہ یہاں پہ بھی اسلام، انسان کی ایک تعریف بیان کی گئی ہے۔ اور اگر مکتب اسلام کی بھی بات کی جائے تو اسلامی مکتب میں بھی جو مختلف نظریات موجود ہیں، دیدگاہیں موجود ہیں، ہر کسی نے اپنے اپنے اینگل سے ویژن کے اس کے مطابق اس پہ بات کی ہے۔ حقیقت میں جس بات کی اہمیت ہے وہ یہ کہ ہم انسان کی تعریف کو، ڈیفینیشن کو قرآن سے لیتے ہیں۔ نہ علم نفسیات کے ماہرین، نہ علم معاشریات کے ماہرین، سوشلسٹ جو سوشل اسٹڈی سے تعلق رکھنے والے، نہ وہ لوگ، کوئی بھی شخص اتنی بہتر اور جامع تعریف نہیں کر سکتا کہ جیسی قرآن نے بیان کی ہوگی۔
انسان موجودی اس کے ملائکہ از شناخت حقیقت او کے انسانیت بجے،
اور حقیقت تو یہ ہے کہ انسان ایک ایسی ہستی اور ایک ایسی موجود کا نام ہے کہ جس کی شناخت سے حتیٰ فرشتے بھی عاجز نظر آتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے تھوڑا سا اس کو بیان کریں گے، روشنی ڈالیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مقابلے پہ جو افراد تھے، ابو جہل تھا، ابو لہب تھے، ان افراد میں فرق کیا ہے؟ رسول اکرم اور کفار کے درمیان کیا فرق ہے؟ اگر آپ علم نفسیات کے ماہر سے یا جو جامع شناس ہوتا ہے اس سے پوچھیں گے تو دونوں ہی کہیں گے کہ دونوں انسان ہیں، صرف ایک تقسیم آ کر لگا دیں گے۔ رسول اکرم کے ساتھ کہیں گے کہ یہ اچھے انسان ہیں، ابو جہل ابو لہب کے ساتھ کہیں گے یہ برے انسان ہیں، لیکن دونوں کی نگاہ میں علم معاشی، علم نفسیات کے ماہرین بھی، جامع شناس بھی کہیں گے کہ دونوں انسان ہیں۔ اسی طرح آپ سائیکولوجسٹ افراد سے، علم نفسیات کے ماہرین سے، جامع شناس افراد سے پوچھیے کہ امام علی علیہ السلام اور فلاں انسان میں کیا فرق ہے، وہاں بھی اسی طرح جواب دیا جائے گا کہ دونوں انسان ہیں، بس فرق اتنا بیان کریں گے کہ امام علی کے ساتھ کہیں گے وہ اچھے انسان تھے اور ان کے مقابلے کے جو افراد تھے کہیں گے وہ برے انسان تھے۔ اسی طرح اس سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے جائیے، آپ مثلا امام حسین کے بارے میں، ان کے مقابلے میں جو افراد ہیں ان کے بارے میں دریافت کیجیے ان لوگوں سے، اس گروہ سے، جواب وہی آئے گا کہ ایک اچھا انسان ہے، ایک برا انسان ہے۔ اسی بحث کو آج کے دور میں لے آئیے، امام خمینی اور صدام کے، امام خمینی اور صدام کے درمیان مقابلہ کروائیے، کمپیریشن کروائیے کہ بھائی ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، آپ کو وہ لوگ وہی جواب دیں گے کہ ایک اچھا انسان ہے، ایک برا انسان ہے۔ یعنی علم نفسیات کے ماہرین، جامع شناس افراد دونوں کو انسان کہیں گے، لیکن ایک کے ساتھ کہیں گے اچھا، ایک کے ساتھ کہیں گے برا ہے۔ اسی طرح اگر سوال کیا جائے انہیں لوگوں سے کہ بھائی جو اعتکاف میں پاک دل، پاک سیرت نوجوان کے جو شاید مثلاً معصوم ہو ایک اعتبار سے، اور وہ جو اعتکاف میں آیا شرکت کرنے کے لیے اس میں، اور ایک ایسے نوجوان میں کہ جو اپنی خواہشات کا اسیر ہے، اس کا پیرو ہے شہوات میں پڑا ہوا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جواب وہی ہوگا، ایک اچھا ہے ایک برا ہے، ان دونوں میں فرق حقیقت میں کیا فرق ہے؟ ان تمام افراد کو جو بیان کیا گیا سب کہیں گے کہ یہ دونوں انسان ہیں، ایک اچھا ہے ایک برا ہے. اب اگر ہم یہ چاہتے ہوں کہ چونکہ قرآن کریم کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو کھول کے بیان کرتا ہے، وضاحت سے بیان کرتا ہے، اور ہم بھی اس چیز کو وضاحت کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں، اس کی ایک شرط ہے کہ آپ عزیز دوستوں کو توجہ اور دقت کرنی ہوگی مطالعے کے لیے.
چهار تا مقدمه داریم، بعد از چهار مقدمه حرفمون رو خواهیم
زد. اور جو گفتگو کا طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ چار نکات کو آپ کے سامنے مقدمتاً پیش کیا جائے گا، یعنی چار باتیں ابتدائی ہوں گی، جب ان باتوں کو آپ سمجھیں گے پھر اصلی بحث کی طرف آئیں گے.
مقدمه اول تقریب منزله یک فهرستی بر کتاب انسانی شناسی قرآن.
سب سے پہلا جو ہمارا مقدمہ ہے یا مقدماتی گفتگو ہے وہ تقریباً ایک اجمالی فہرست ہے ان کتابوں کی کہ جن کے اندر قرآن کی نگاہ میں انسان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے.
ایک فہرست از نگاہ قرآن در تعریف انسان،
ایک فہرست آپ کے سامنے بیان کی جائے گی کہ جس میں قرآن کی نگاہ میں انسان کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، ان کتابوں کی فہرست.
موجودی به وجود آمد،
ایک موجود وجود میں آئی.
کہ خالق او،
کہ اس کا خالق اللہ ہے.
عنوان جامعی رو به او عنایت کرد،
اور اس کے خالق اللہ نے اس موجود کو ایک مکمل اور جامع عنوان ٹائٹل دیا.
ان عنوان نہ انسان نہ آدم است نہ بشر.
اور وہ جو جامع عنوان یا ٹائٹل اس موجود کے لیے اللہ نے منتخب کیا چنا، وہ نہ تو انسان ہے نہ بشر نہ آدم.
ہیچ قدم خلیفۃ اللہ جانشین خدا،
وہ جو جامع مکمل عنوان اس موجود کے لیے خدا نے منتخب کیا وہ ہے خلیفۃ اللہ، خدا کا جانشین.
انی جاعل فی الارض خلیفہ،
قرآن کی آیت ہے کہ خدا نے بیان کیا حضرت آدم کی خلقت کے وقت کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کر رہا ہوں.
انسان بشر آدم عنوان این جہانی نہ ان جہانی،
اور یہ جو ہم عنوان دیتے ہیں کسی کہتے ہیں انسان بشر یا آدم، یہ تمام عناوین اس دنیا سے متعلق ہیں، اس دنیا آخرت یعنی عالم ملکوت کے اندر یہ عناوین معتبر نہیں ہیں.
در ملاء اعلی خدا به فرشتگان فرمود کہ من میخوام خلیفہ قرار بدم.
اس ملاء اعلی یا عالم ملکوت میں خداوند عالم نے فرشتوں سے یہی کہا تھا کہ میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں.
یادتان باشد عناوین دیگر صادر شده یا خلیفۃ اللہ،
اور یہ ذہن میں رہے کہ جو دوسرے عناوین ہیں یا ٹائٹلز ہیں جس کو بیان کیا انسان بشر آدم، یہ خدا کے خلیفہ کی زبان سے بیان شدہ عناوین ہیں.
تولیدی خلیفۃ اللہ
ہے، یہ خلیفہ الہی نے ان الفاظ کو بنایا ہے، ایجاد کیا ہے.
خلیفۃ اللہ یہ اسم جامع ہے،
ایک مکمل اور جامع اسم خلیفۃ اللہ ہے
در ملاء اعلی،
جو ملاء اعلی عالم ملکوت میں دیا گیا.
محاورے خدا با ملائکۃ اللہ،
اور کہاں بھی یہ عنوان انسان کو دیا گیا جب خداوند عالم اور فرشتوں کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی.
آدم و بشر و انسان من اینجا،
اور آدم بشر انسان اس دنیا سے متعلق ہیں جس کو خلیفہ الہی نے آ کر اس دنیا میں چیزوں کو بیان کیا.
خدا یا این چه حقیقتی، این چه واقعیتی که ملائکه از شناخت او عاجزند.
پس اس موجود کی حقیقت کیا ہے، اس کی کیا واقعیت ہے کہ جس کی شناخت سے فرشتے بھی عاجز نظر آتے ہیں.
روان شناسی مقداری درائد رو ادراک میکنے، علم انسان نہیں،
علم نفسیات جس چیپٹر میں گفتگو کرتی ہے وہ فقط انسان کے طبعی یا نیچرل غریزوں کو بیان کرتی ہے، انسان کی مکمل تعریف نہیں دیتی. مثلا علم نفسیات کے مطابق اگر انسان کے اعصاب شکستہ ہو جائیں، اعصاب تھک جائیں، تھکن کا شکار ہو جائیں، تو اس کو کیسی دوا کی، کیسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے کہ جس سے یہ معتدل زندگی کی طرف آئے.
انسان است که او را به آب حسین میرساند چیز او را نمیفهمه،
لیکن علم نفسیات اپنی تمام وسعت کے باوجود انسان کی اس حقیقت کو نہیں بیان کر سکتی کہ جس حقیقت کے تحت انسان نے سفر کیا. اور خدا کا اشارہ ہے شب معراج کی طرف کہ رسول اکرم نے اتنی معراج حاصل کی کہ کتنا فاصلہ تھا، دو کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ.
روان شناس، جامع شناس، روان خواب نمیتونه بفهمین چه موجودی است که میگوید سرونی قبلا تقتدونی.
کوئی بھی سائیکولوجسٹ، سائیکیٹرسٹ، جامع شناس اس بات کے سمجھنے سے عاجز و قاصر ہے کہ کون سی موجود ہے، کون سی ہستی ہے کہ جس نے نعرہ لگایا سلونی قبل ان تفقدونی. امام علی کی طرف اشارت ہے،
موجودی ہے در خلقت او ملائکه به وحشت و دهشت و اضطراب دادن.
ایک ایسی موجود ہے، یہ خلیفۃ اللہ ایک ایسی ہستی کا نام ہے، ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کی جب خلقت ہو رہی تھی تو فرشتوں کے اندر ایک اضطراب تھا، ایک وحشت کا عالم بپا تھا.
قدرت بر ادراک ندارن
اور وہ اس کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر تھے.
ولذا گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و
اور اسی وجہ سے جب حضرت آدم کی خلقت ہو رہی تھی اور خدا نے بیان کیا کہ میں اس کو اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے یہی سوال کیا تھا کہ آیا تو زمین پر اس کو خلیفہ بنائے گا کہ جو وہاں جا کے فساد پھیلائے گا، وہاں جا کے خون بہائے گا، اور ہم تیری تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں.
قال انی اعلم ما لا تعلمون.
خدا نے
شما قدرت احاطه بر این موجود رو نداری.
خدا نے وہاں یہی جواب دیا کہ میں جس چیز کو تم نہیں جانتے ہو اس کو میں جانتا ہوں، یعنی تم اس کی حقیقت کو سمجھنے سے عاجز و قاصر ہو.
این چه موجودی، چه ملائکت اللہ که مشرفند در این حال در مقابل او زانو میزنند و اعتراف بلا علمی می کنند.
مشرف به معنی بشرف، بشرف یعنی بالاتر بودن. یہ کیسی موجود ہے، کیسی ہستی ہے انسان کی کہ اگر سے فرشتے انسان سے برتر ہوتے ہیں، باشرافت ہوتے ہیں، لیکن انسان کی حقیقت کے سامنے دو زانو ہو جاتے ہیں، تسلیم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں.
وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم تعلمون. زانو زدن در مدرسه آدم که خلیفه الله زانو زدن برای تعلم.
اور یہ وہ اسی حقیقت کی جانب اشارہ ہے کہ جب خداوند تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دے دی اور اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ آؤ اب تم بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آدم کی کلاس میں حضرت آدم استاد ہوں گے، فرشتے ان کے شاگرد ہوں گے، ان کے سامنے دو زانو طے کر کے ادب سے بیٹھیں گے.
وَإِن چه موجودی کہ ملائکہ در مقابل باید خاشع و خاضع و ساجد باشد.
یہ کون سی مخلوق ہے، اس کی حقیقت کیا ہے کہ جس کے سامنے فرشتے اپنی برتری کے باوجود سجدہ ریز ہو جائیں گے، اس کی عظمت کا اقرار کریں گے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پیش آئیں گے. اور وہی اشارہ ہے خدا کے اس حکم کی جانب کہ جب خدا کہتا ہے میں نے حکم کیا تمام فرشتوں کو کہ آدم کے سامنے جھک جاؤ، تو سب کے سب جھک گئے سجدے میں.
روان شناسان، روان خوابان، جامع شناسان، فیلسوفان منطقیون تعریف کنید بگوید این چیز که ملائکه به سجده افتادن.
ہم سوال کرتے ہیں تمام علم نفسیات کے ماہروں سے، جامع شناس افراد سے، تمام فلسفر سے، تمام منطق دانوں سے کہ ذرا اس موجود کی حقیقت کو بیان کریں گے جس کے سامنے فرشتے سجدے میں جھک رہے ہیں.
ملائکہ، انسان ها، روانش ها، زمین، چه موجودی که خدا او رو شریک خودش در مسجود بودن قرار داده؟
دوبارہ اسی تمام گروہ سے، انہی تمام افراد سے، ان مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد سے سوال کریں گے کہ ذرا بیان تو کریں اس انسان کی حقیقت کیا ہے کہ جس کو خداوند عالم سجدے میں اپنا شریک قرار دے رہا ہے، یعنی خدا کے لیے سجدہ ہے، آدم کو سجدہ خدا کروا رہا ہے.
اینها شریک خدا بشن در مسجود شدن،
اور یہ حقیقت انسان، یہ انسان مسجود ہونے میں، سجدہ جس کو سجدہ کیا جائے اس میں خدا کا شریک قرار پاتا ہے.
خبر ہے این موجود چی؟
یہ حقیقت کیا ہے؟ پھر یہ کیسی موجود ہے؟ کیسی ہستی ہے؟
این بشری چه راہ می رود؟
آیا یہ وہی بشر ہے؟ اس کو فقط بشر کہا جائے کہ جو چلتا ہے، کھانا کھاتا ہے، سانس لیتا ہے؟
آیا این خلیفہ خدا اوباما،
کیا یہ جس کو خدا نے کہا تھا خلیفۃ اللہ اور وہ اگر انسان کے معنی میں ہے تو کیا اوباما کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ خلیفۃ خدا؟ کیا یہ نتنیاہو پر بھی یہ خلافت اللہ صادق آتی ہے؟
آیا سیسی،
کیا سیسی،
آیا خادم پرامجاد،
یا وہ لوگ کے جو اپنے آپ کو خادم کہتے ہیں مختلف جگہوں کا، وہ ہیں؟
ہاں انہا خلیفۃ اللہ ہیں.
کیا یہ خلیفہ الہی ہیں
یا نا خلیفہ تو شیطان
ہیں؟ یا نہیں، برعکس یہ شیطان کے خلیفہ ہیں.
اینا نوکران امریکہ،
یہ حقیقت میں امریکہ کے غلام ہیں، نوکر ہیں،
نہ عباد الرحمن باشن.
یہ عباد الرحمن نہیں ہو سکتے.
اینا انسان کیے باید دنبال کرد. پس یادتون باشه یک موجودی به نام خلیفۃ اللہ، نامش در ملأ اعلی خلیفۃ اللہ، باید این رو بشناسیم.
بس آپ کے ذہنوں میں یہ نقطہ رہے ہمیشہ کہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ جس کا ملک عالم ملکوت میں، ملأ اعلی میں جس کا نام خلیفۃ اللہ ہے.
ما می توانیم از قرآن استفاده کنیم و استمداد کنیم برای شناسایی.
ہم اسی خلیفہ الہی کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اس سے مدد طلب کر سکتے ہیں.
و مسائل دیگر، من در شب 23 ماه رمضان 7-8 ساعت از اونایی که ادعای قرآن فهمی میکنن بزنم، میبینید تفسیر قرآن می نویسن این طرف و اون طرف، که اینا مفسرین خودشون هم نیستن، تفسیر قرآن.
میں نے 23 شب رمضان کی رات جو کیتھولک میں پروگرام ہوا تھا، وہاں آپ لوگ میں سے جو شریک ہوئے تھے، وہاں 7-8 سوالات بیان کیے تھے،
اور
میرا سوال ان لوگوں سے تھا کہ جن کے بڑے بڑے بینرز لگے ہوتے ہیں مختلف چوکوں پہ، چوراہوں پہ، مفسر قرآن ہیں، فلاں چیزوں کی تفسیر کریں گے، حقیقت میں یہ اپنی تفسیر نہیں کر سکتے، تو قرآن کی تفسیر ان سے بہت بعید ہے.
جواب
دے. اور میں نے سوال پوچھے تھے کہ آؤ سوال، ان سوالوں کا جواب دو.
یک مسئلہ ای که خیلی مهمه در خلقت انسان و خلیفۃ اللہ، این رو بخوام امشب بهتون بگم.
آج کی رات آپ کے سامنے جو نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ انسان کی خلقت اور اس کے خلیفہ الہی ہونے کے اعتبار سے بہت اہم نقطہ ہے.
اون وقتی که شیطان ملائکہ مأمور به سجده شدن و سجده نکردن، خدا یک سؤال از شیطان کرده.
جب حضرت آدم کی خلقت کا مرحلہ انجام پایا اور خداوند عالم کی جانب سے فرشتوں اور شیطان کو حکم ملا کہ سجدہ کر لو، اور جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو خدا نے ایک سوال پوچھا شیطان سے.
شیطان سجدہ نکرد، خدا به او میگوید ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدیک.
خدا نے شیطان سے ایک سوال پوچھا، کہا کہ تجھے کس چیز نے روک دیا اس کو سجدہ کرنے سے کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، خلق کیا ہے؟
خلق کیا.
میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو بنایا ہے.
بعضی ها گفتن خب این احسان چون حیثیت طبیعی دارد، حیثیت فراطبیعی دارد، این مجموعه رو خدا میگه منو خلق کرد.
بعض لوگوں نے کہا کہ انسان کی خلقت میں چونکہ طبیعت کا عنصر بھی ہے، ما فوق طبیعت یا ما بعد الطبیعہ کا عنصر بھی شامل ہے، میٹافزکس یعنی اس کا بھی عنصر شامل ہے، تو اس عنوان سے کہا گیا کہ یہ خلقت ہے انسان کی.
یہ ایک اشتباہ،
یہ ایک غلطی ہے.
چرا؟ چون جنن میں سبا خلق شده.
اس کی وجہ یہ کہ جنات بھی ہماری طرح خلق ہوئے ہیں.
جنات ہم حیثیت طبیعی دارن، ہم فراطبیعی.
جنات کی خلقت کے اندر بھی دو عناصر ہیں ان کی شخصیت یا ان کی وجود کو تشکیل دینے میں، ایک نیچرل ہے طبیعی ہے اور ایک میٹا فزیکل آتی ہے یا غیر طبیعی جو نظر نہیں آتی.
شیطان هم به خدا گفت من بر او سجده نمی کنم چون من از آتش خلق شدم.
اور شیطان نے خدا کے جواب میں یہی کہا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا چونکہ میں آگ سے خلق ہوا ہوں.
از این طرح شیطان مثل ماها و شیاطین و اجنه مثل ماها مکلفن.
اور یہ بھی ذہنوں میں رہے کہ شیطان اور جو جنات ہوتے ہیں، جنات جو ہیں وہ ہماری طرح جیسے ہمارے اوپر شرعی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح ان کے اوپر بھی ہوتی ہیں.
مقدمے دوم میں ہاں،
یہ اب ہم دوسرے مقدمے میں آ چکے ہیں.
بنا شد خلق تو بیدیدی که خدا به شیطان در مورد خلیفت الله میگه مربوط به مهم باشه، باید راجع به شیطان هم میگفت، راجع به جن هم میگفت، چون اون هر دو رو دارن.
اب اگر خداوند عالم کی اس قول کو جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ خدا نے کہا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے خلق کیا، یعنی اس کے خلقت میں، انسان کی خلقت میں کچھ عناصر طبیعی ہیں کچھ غیر طبیعی عناصر، اس کی نسبت دونوں ہاتھوں کو کہا گیا، تو پھر انسان کی طرح جنات بھی تو خدا کی مخلوق ہیں اور خدا کی نے ان کو خلق کیا، ان میں بھی کچھ عناصر طبیعی ہیں کچھ غیر طبیعی، ان کے لیے بھی پھر یہ جملہ استعمال ہونا چاہیے کہ میں نے ان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا. ایسا نہیں ہوا،
این مربوط به یک نشأه دیگر.
یہ جو خدا نے کہا کہ میں نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا، کسی اور حکمت اور ظرافت کی طرف اشارہ ہے.
اون جانی را که در او دمیده، روح مجردی رو که به او داده،
اور وہ اشارہ اس جان اور اس روح کی جانب ہے کہ جس کو خداوند عالم نے انسان کا پتلا بنا کر اس کے اندر روح کو ڈالا تھا.
یادتان باشد این موجود خدا چیه،
یہ کیسی موجود ہے.
یادتان باشه به مهم داده ها،
یہ ذہن میں رہے کہ جو خلیفۃ اللہ کا عنوان ہے یا یہ جو روح کی بات کی گئی ہے یہ ہم سے بھی متعلق ہے.
یادتان باشه به مهم داده ها ولی ما اون رو کشتیم.
آپ کے ذہنوں میں رہے، ہمیشہ اس کو یاد رکھیے گا کہ یہ خلیفۃ اللہ کا عنوان اور یہ جو خدا نے کہا کہ میں نے اپنی روح اس میں ڈالی ہے، یہ میرے اور آپ کی نسبت بھی تھا اور ہے، لیکن ہم نے اپنے ہاتھوں سے اسے مار دیا ہے، کچل دیا ہے.
مقدمہ دومی شد چه انسان کامل با دو دست خدا خلق شده.
اب دوسرا مقدمہ ہماری گفتگو کا یہ تھا کہ یہ انسان کامل خداوند عالم کے دونوں ہاتھوں سے خلق ہوا ہے.
دو دست خدا معنی نیست که خدا دو دست داره،
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند عالم کے جسم ہے اور اس جسم کے دو بازو ہیں، ہاتھ ہیں،
کنایہ از قدرت او،
بلکہ یہ حقیقت میں اس کی قدرت کی طرف اشارہ کرتی، کنایتاً بیان کیا گیا ہے، اس کی فیض رسانی کی طرف کنایتاً بیان کیا گیا ہے،
کنایہ از عنایت خاص اس پہ ایک موجود،
اس کی ایک موجود کے اوپر خاص عنایت کی طرف ایک کنایتاً ذکر کیا گیا ہے اس کو.
مقدمه دوم،
یہ دوسرا مقدمہ گفتگو.
ببینید خلق کرده موجودی را با دو دست مبارک خدای،
پس خداوند عالم نے ایک موجود کو اپنے دو مبارک ہاتھوں سے خلق فرمایا ہے.
حالا به این موجود یه پیشنهاد میده، مقدمه سوم.
اب تیسرا مقدمہ، تیسری ہمارا مقدمہ تینوں کے تحت جس کو ہم نے کہا تھا، اس کے بعد ہم چوتھے کے بعد آئیں گے، اور وہ یہ کہ اس مخلوق کو بنانے کے بعد خدا نے اس کو ایک پیشنهاد بھی دی. ایک
پیشنهاد این است که بشر، من در وجود تو خصوصیتی رو قرار دادم که میتوانی سالک کوی من باشی.
اور انسان کے سامنے جس چیز کو خدا نے پیش کیا وہ یہ کہ اے انسان بشر، میں نے تمہیں اپنی فطرت پر خلق کیا ہے اور تم جو ہو میری وادی کے راہی ہو سکتے ہو. یہ بحث آپ کو تھکا تو نہیں رہی؟ تھک رہے ہیں آپ لوگ؟
اللہ اللہ محمد محمد
دعوت چیه؟ یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. هر وقت که خدا و رسول خدا شما را میخواند که زنده باشید اجابت کنید.
خداوند عالم نے وہ جو کہا کہ میری وادی کے راہی ہو سکتے ہو، اس کی دعوت نامہ کہاں ہے؟ قرآن کریم میں بیان ہوا کہ اے ایمان والوں، جب بھی تمہیں اللہ کا رسول پکارے کہ آؤ میں تمہیں حیات دوں، تمہیں زندہ کروں، تو اس کی دعوت پر لبیک کہو.
مقدمے سے قومین اس کے موت و حیات از نظر قرآن چیئے حقیقت کن.
تیسرا جو ہمارا نقطہ ہے مقدماتی بحث کا، وہ یہ کہ قرآن کی نگاہ میں موت اور حیات کس چیز کو کہتے ہیں؟
موت چیئے، حیات
چیئے؟ حقیقت میں موت کیا ہے اور حقیقت میں حیات کیا ہے؟
الان اگر به شما بگم موت چی میگی؟
مثلا اگر ابھی آپ سے پوچھا جائے کہ موت کس چیز کو کہتے ہیں، آپ کیا جواب دیں گے؟
میگه نفس نکشیدن.
ہمارا جواب آئے گا کہ جب انسان کی سانس رک جائے یہ موت واقع ہو جاتی ہے.
حیات چیئے؟
پوچھا جائے کہ حیات کیا ہے، زندگی کیا ہے،
نفس کشیدن،
آپ جواب دیں گے انسان کی سانس چل رہی ہے یہ حیات ہے.
درست ہے نا؟
ایسا ہی جواب یہی ہوگا.
امین ہے کہ در فرہنگ قرآن موت و حیات معنی دیگری ہے.
قرآن کی فرہنگ، قرآن کی اصطلاح میں موت اور حیات کا معنی بھی الگ ہے.
یادتون باشه ما انسان ها برای موت و حیات معنی دارن،
ذہنوں میں رہے کہ ہم انسان جو ہیں وہ موت اور حیات کے لیے مختلف تعبیریں بیان کرتے ہیں، مختلف تعریف بیان کرتے ہیں.
اگر فزیک میں پوچھے موت چیئے،
ایک ڈاکٹر سے پوچھا جائے کہ بتائیے ذرا موت کسے کہتے ہیں، کیا جواب دے گا؟ کہے گا جب تک سانس بند ہو جائے وہ موت ہو گئی.
حیات چیئے،
زندگی کیا ہے؟ سانس چل رہی ہے، زندہ ہے. آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں، پلٹتے ہیں، دیکھتے ہیں قرآن کیسے معنی کرتا ہے موت اور حیات کو.
یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسول اللہ دعاکم لما یحییکم، کہ خدا و پیغمبر خدا شما رو میخواند که زنده باشید اجابت کنید.
اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں دعوت دے کر بلائے کہ آؤ زندہ ہو جاؤ، تو اس کی دعوت پر لبیک کہو.
مگر پیغمبر اکرم کنار قبرستان رکھتے وہ مردہ حرف بزنے؟
سوال یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت میں بلایا گیا مومنوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو تاکہ تمہیں زندہ کیا جائے، تو کیا رسول اللہ اس وقت کسی قبرستان میں قبروں کے کنارے پہ کھڑے تھے جب یہ بات کی؟
اصلا مگر موت و حیات ما دست خودمونے؟
یا ہماری اور آپ کی موت اور زندگی ہمارے اپنے اختیار میں ہے؟
آئیے بابا میگے اجابت کنی،
کیا ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اپنی حیات کے لیے خود لبے کہیں آگے بڑھ جائیں؟
آئیے شما بھی سوال پہ بوچھے یہ گول پہ کہ زندہ بار،
کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک پھول کے پودے کے پاس جائیے اور اس پھول کی کلی سے کہیں کہ کھل جاؤ، زندہ ہو جاؤ، کہہ سکتے ہیں؟
ادھر حیات طبیعی کچھ مقدارون دست خود جمع نہیں،
وہ پھول کا پودا اور اس کے اندر لگنے والی کلی اپنی طبیعی سیر کو، حرکت کو کر رہی ہے، اس کی حیات کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہے.
بہاری دارت، خزانی دارت،
اس پودے کے لیے ایک بہار ہے، ایک خزاں کا موسم ہے.
آیا یہ بزغالے، یہ برے، یہ بزم زندہ بار، وہ نہ دست حیاتی دارد، مماتی دارد.
کسی جانور سے، کسی بکری سے، کسی سے کہا جائے کہ تم زندہ ہو جاؤ، مر جاؤ، کسی کے اختیار میں نہیں، اس کی اپنی ایک موت کی سائیکل ہے، حیات کی ایک سائیکل.
ما ہم موت و حیات ظاہریون دست خودمون نہیں،
ہماری اور آپ کی بھی جو ظاہری موت اور حیات ہے ہمارے اختیار میں نہیں.
یادتون باشه در فرهنگ قرآن مردن، مردن موت نہیں.
ذہنوں میں رہے کہ قرآنی تعلیم کے مطابق، قرآنی اصطلاح اور تعریف تعبیر کے مطابق مر جانا موت نہیں ہوتا بعض لوگوں کے لیے.
شما پہ شہید موت تمام،
یعنی ہم اور آپ اپنی نسبت سے جو شہید بھی ہوتا ہے ہم کہتے ہیں شہید، یعنی دنیا سے چلا گیا، مر گیا.
اما مکتب قرآن و تبیان قرآنی چیز دیگری ہے.
لیکن قرآنی مکتب میں، قرآنی وضاحت کے اندر یہ اس کی حقیقت کچھ اور ہے.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا،
قرآن کہتا ہو قرآن کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اور ہرگز ان لوگوں کے بارے میں گمان بھی نہ کرنا کہ جو راہ خدا میں مارے گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں رزق پا رہے ہیں.
ببینیم ما میگیم مرد،
ہم کہتے ہیں مر گیا،
خدا میگه زنده.
خدا کہتا ہے نہیں یہ زندہ ہے.
چقدر فهم ما و خدا فرق داره؟
ہمارے سمجھنے میں اور خدا وند عالم کی حکمت اور اس کی نگاہ میں جو منشا ہے اس میں کتنا فرق ہے. بہت سی آیت لمبی ہے، آقا کہہ رہے ہیں اس کا معنی نہیں کر رہا.
ببینید حیات موت در منظر قرآن چیه؟
قرآنی نگاہ میں موت اور حیات کس چیز کو کہتے ہیں؟
حیات و موت در منظر قرآن چیز دیگری.
قرآنی نگاہ میں قرآنی تعلیم کے مطابق موت اور حیات کسی اور چیز کا نام ہے. اور اس کے برعکس کے یہاں شہید کے بارے میں لوگ کہتے ہیں مر گیا، خدا کہتا ہے زندہ ہے. اس کے برعکس قرآنی اصطلاح میں بعض لوگ سانس لے رہے ہیں، خدا کہتا ہے یہ مردہ ہیں. خدا رسول اکرم سے ارشاد فرما رہا قرآن کی آیت میں کہ تم مردوں کو کلام نہیں سنا سکتے، تم مردوں کو اپنی پیغام نہیں پہنچا سکتے. سوال یہی ہے کہ جب رسول اکرم پہ وحی آتی تھی اور وہ وحی کا ابلاغ کرتے تھے، کیا قبرستان میں جا کے بیان کرتے تھے یا نہیں لوگوں کے سامنے کرتے تھے؟ خدا ان لوگوں کی جانب اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ جن کا دل مردہ ہو چکا ہے، جن کی جان مر چکی ہے، ان کو خدا کہہ رہا ہے تم مردوں کو نہیں سنا سکتے ہو. یا اسی طرح کہا کہ تم اس کو نہیں سنا سکتے کہ جو قبر میں پہنچ چکا ہے. آقا کہتے ہیں میں اس کو بیان کروں گا. کچھ دنوں پہلے ایک شخص کو ہمارے گھر لایا گیا، آغا کے گھر.
میں تو اہل سنت سے، میں ان کا احترام کرتا
ہوں. اور جب وہ شخص آیا تو آغا کو بتائے گا کہ برادران اہل سنت میں سے ہیں، اور آغا کہنے میں بھی بہرحال ان کا احترام کرتا ہوں.
پر ہم ان آیت میں سے
اور یہی آیت وہاں پہ گفتگو کا حصہ بنی.
لا یسر الاموات ولا الاحیاء،
اور یہ آیت کے جس میں کہا گیا کہ مردے اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے. پھر ہم نے بیان کیا کہ یہ مردہ کون ہے اور حیات جو ہے وہ کون ہے، حی کون ہے.
نمیتونی بشنوانی به اونهایی که در قبر دفن شدن.
آیت بیان کر رہی ہے کہ مردے اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے، اور آپ اس کو سنا ہی نہیں سکتے کہ جو قبر میں پہنچ چکا ہو. میں نے ان سے سوال کیا تو میں نے پوچھا اس آیت کا مصداق کیا ہے، آیت کیا بیان کرنا چاہ رہی ہے؟ انہوں نے کہا وہ لوگ جو قبروں میں پہنچ چکے ہیں.
آقا نمیدونید اہل بیت چقدر برای ما درهای عالم غیب رو باز کردن.
عزیزوں اور دوستوں، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اہل بیت علیہم السلام نے کتنے آسمانی دروازوں کو، حکمتوں کو ہمارے لیے کھولا ہے.
من گفتم عجب، خداوند تبارک و تعالی جبرئیل نازل کردن آیه ای پیغمبری برای اینکه جبرئیل از اون بالا بلند شد بیاد به پیغمبر بگه یا رسول الله مرده با زنده فرق داره ها.
یعنی کتنے تعجب کی بات ہے، کہیں گے میں نے اسی تعجب سے اس شخص سے کہا کہ عجیب بات ہے، اگر اس آیت کا مزداق یہی ظاہر ہو جس کو آپ نے بیان کیا جو مر گیا اس سے متعلق ہے، تو خدا نے اتنی زحمت کی فرشتے کو وہ آسمان سے نیچے اتار دیا، اسے پیغام دے کے بھیجا، وہ جبرائیل جناب رسول اللہ کے پاس آیا صرف یہ بتانے کے حبیب جان لو کہ مردہ اور زندہ برابر نہیں ہوا کرتا. اس کے لیے جبرائیل کو زحمت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ بچے سے بھی پوچھو بتائے گا کہ مردہ اور زندہ برابر نہیں ہوتا.
بابا ایک نفر کے اندر آقا مردہ با زندہ فرق داره یا نمیگه؟
یہاں پر کسی سے پوچھ لیجیے کہ بھائی زندہ میں اور مردہ میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ ہر شخص کہے گا کہ جی ہاں مردہ اور زندہ میں فرق ہوا کرتا ہے.
اج بچے 4 سال کا مردہ میں فرق داره؟
4 سال کے بچے سے بھی پوچھ لیجیے کہے گا جی ہاں فرق ہوتا ہے.
حالا یہ تشکیلات خدا درست کنه، جبرائیل از اون عالم بیاد کہ پیغمبر بگه آقا مردہ و زندہ با هم فرق دارند.
یعنی وہ چیز جو بہت ہی واضح ہے جس کو بچہ جانتا ہے، اس کے لیے خدا اتنی زحمت برداشت کرے کہ فرشتے کو پیغام دے کر بھیجے جناب جبرائیل آسمان سے نازل ہو، رسول اکرم کے پاس آئیں، پیغام دیں اور کہیں کہ اے حبیب جان لو مردہ زندہ برابر نہیں ہوتا.
این مرد دلانی که نفس میکشن در محضر پیغمبر راه میرن قدم میزن
نہیں بلکہ حقیقت میں آیت ان لوگوں کو پیغام لے کر آئی تھی، ان لوگوں کے بارے میں بتانے آئی تھی کہ جو رسول اللہ کے سامنے چل پھر تو رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، جن کی سانسیں چل رہی ہیں مگر دل مردہ ہو چکے ہیں.
حسادت، خود پرستی دفن کردن، یہ تو قبره.
من فی القبور جو کہا گیا کہ آپ اس کو نہیں سنا سکتے کہ جو اپنی قبر میں ہو، یعنی کون سی قبر؟ یہ قبر ہے کہ جو تعصبات سے بھری ہوئی ہو، زد بازی سے، اڑیل پنے سے، ہٹ دھرمی سے، جو اس قبر کا شکار ہو چکا ہو آپ اسے کچھ نہیں سنا سکتے.
پیغمبر اکرم کنار قبرستان نرفته بود.
رسول اکرم قبرستان میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے جب یہ آیت آئی ہے بیان کر رہا ہے.
بس کیان انہیں کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، لہم آذان لا یسمعون بہا، لہم عین لا یبصرون بہا، اولئک کالانعام انسانیت در انہا مرده.
بلکہ حقیقت میں یہ کون ہیں جو مردہ ہیں، جن کو خدا کہہ رہے ہیں کہ مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتا، تو مردوں کو نہیں سنا سکتے. یہ وہ مردے ہیں جن کے بارے میں سورہ اعراف نے بیان کیا کہ ان کے دل ہیں یہ سوچتے سمجھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، آنکھیں ہیں اسے دیکھتے نہیں. اب جب یہ ایسے ہو گئے تو کل انعام حیوان کی مانند ہیں، ان کی انسانیت مر چکی ہے.
یعنی منافق مردہ، کافر مردہ، مشرک مردہ، مردہ اما اونی که شهید شده ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا.
لیکن منافق ہے، مشرک ہے، کافر ہے، یہ مردہ دل ہے، اس کو حقیقت کا ادراک نہیں ہو رہا، حقیقت نہیں سمجھ رہا، یہ مردہ ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جس نے جان دی اللہ کی راہ میں وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے. یہ وہی کافر و منافق و مشرک ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے بیان کیا یہ گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، اور ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، پلٹیں گے نہیں. اور یہ وہ گونگے، بہرے اور اندھے ہیں کہ جو کبھی عقل استعمال نہیں کر سکتے. یہ وہ گروہ ہے کہ جو گونگے، بہرے اور اندھے ہیں، کہ ان کی زندگی کس طرح کی ہے؟ ان کی زندگی پودے کی زندگی ہے،
حیات انسانی نہیں،
ان کی انسانی زندگی نہیں ہے،
حیات گیاہی.
ان کی پودوں کی طرح کی نشو و نما پرورش ہوتی ہے، حیوانوں کی طرح کی زندگی گزارتے ہیں. جس طرح پودا بھی اپنی طبیعت کے اندر زمین سے نکلتا ہے، بڑھتا ہے، درخت میں تبدیل ہوتا ہے، ایک حیوان بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، سارے کام کرتا ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی کرتے ہیں. یہ حقیقت میں مردہ ہے.
امیر المومنین راجع به اینا فرمود فسول
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بفرمایید.
فرمود فسورت و صورت انسان ظاهرشون مثل انسان.
ان لوگوں کے لیے امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کی صورت دیکھو گے تو وہ انسانی صورت نظر آئے گی. مثلا ان کی چہرے کو دیکھو گے تو اس میں آنکھیں بھی نظر آئیں گی، پلکیں بھی نظر آئیں گی، بھویں بھی نظر آئیں گی، کان بھی نظر آئیں گے، ساری وہ چیزیں نظر آئیں گی جو انسانی شکل میں ہیں. آپ توجہ ادھر رکھیے، لیکن ان کا دل، ان کی توجہ ادھر رکھیں، ان کی صورت انسانی صورت ہے مگر ان کا دل حیوانی دل ہے.
اینا مردگان زندہ نمایان.
اور پھر آگے بڑھ کے امام نے کہا جب اس طرح کہ ان کی صورت فقط انسانی صورت ہے، دل حیوانوں والے ہیں، پھر امام کہتے ہیں یہ وہ افراد ہیں کہ جو مردوں کے، زندوں کے درمیان مردہ ہو کے چلتے ہیں.
در ان وقتی کہ امیر المومنین در زمان حکومت کتاب به کوفیان کرد چنین فرمود،
امام علیہ السلام نے اپنی حکومت کے دوران، اپنے خلاف، ظاہری خلافت کے دوران کوفیوں کو مخاطب کر کے اس طرح بیان کیا تھا.
مالی اراکم اشباحا بلا ارواح، چی شده که من میبینم شما شبح‌هایی هستید که روح درتون وجود ندارد، انسان نیستی.
امام علی نے کوفیوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں کیا کروں کہ میں تم لوگوں کو اس شبح کی طرح، مثلا اس شائبے ہے، پرچھائی کی طرح ہو کہ جن کے اندر کوئی روح موجود نہ ہو، حقیقت موجود نہ ہو.
در امارت دیگر باز به همون مردم کوفه فرمود ایها القوم الشاهدت ابدانها، ای کسانی که بدنهاتون پیداست.
یا اسی طرح ایک اور خطبے میں مولا نے کوفیوں کا مخاطب کر کے کہا کہ اے وہ لوگوں کہ جن کے بدن کا تو مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، اے وہ لوگوں کے جن کے بدن کا تو مشاہدہ کیا جا سکتا ہے مگر ان کی عقلیں غائب ہوئی ہوئی ہیں،
یعنی
حقیقت انسانیت، انسانیت تمہارے اندر نہیں ہے، مفقود ہے.
المختلفت ابدانهم، کسانی کے اختلاف در بدن داری،
اور تم وہ لوگ ہو جو آپس میں اختلافات کا شکار ہو، تمہارے بدن تمہارے جسم آپس میں جدا جدا ہیں.
صاحبکم یطیع اللہ و انتم تعصونه، ہمراہ شما که من هستم خدا رو اطاعت میکنم ولی شما او رو اسجام، من رو اسجام میکنی.
اور تمہارے ساتھ جو رہنے والا، یعنی اپنی جانب اشارہ فرمایا مولانا کہ تمہارے ساتھ جو رہتا ہے وہ تو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کا اطاعت گزار ہے، مگر تم اس کی نافرمانی کرتے ہو.
صاحب اہل شام یعص اللہ فهم یطیعون،
اور اہل شام کے رہنے والے، شام والے اپنے جو ساتھ رہنے والا یعنی ان کا جو حاکم ہے اور معاویہ ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے مگر اس کے ساتھ رہنے والے اس کی اطاعت کرتے ہیں. کیوں ایسا ہے کہ تم انسان نہیں ہو، آدم نہیں ہو، تم زندوں کے درمیان مردہ ہو، اس وجہ سے تم ایسے ہو. چونکہ تمہارے دل ایسے ہو چکے ہیں کہ تم کچھ سوچتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، اور چونکہ خدا اور اس کے رسول نے کہا تھا کہ اے حبیب تم ان لوگوں کو سنا ہی نہیں سکتے جو موت مردہ ہو چکے ہیں، اس کو کہ جو انسان نہ ہو تم کچھ نہیں سمجھا سکتے.
آخر این مقدمه سوم،
یہ تیسرا مقدماتی نقطہ تھا.
مقدمه سوم چی شد؟ این کہ حیات و موت در فرهنگ قرآن خاص.
بس تیسرا نقطہ یہ تھا کہ قرآنی تعلیم کے مطابق، قرآنی منطق کے مطابق موت اور حیات کا معنی الگ ہے، جو ہم کرتے ہیں وہ الگ ہے، جو قرآن بیان کرتا ہے وہ الگ ہے.
یادتون باشه آنچه که دارم امشب براتون میگم اصاره ادهی از معارف است که باید به شما گفته بشه.
اس بات کو جو میں آپ کے سامنے جو بحث کر رہا ہوں، نکات بیان کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا، کیونکہ یہ بہت سے معارف کا نچوڑ ہے، اہل معرفت کی باتیں اور معرفت والی باتیں جو ان کا نچوڑ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں.
پس یادتون باشه مقدمه سوم این است کہ موت و حیات در منظر قرآن موت و حیات خاص.
بس تیسرا مقدماتی نقطہ یہ تھا کہ قرآن کی منطق کے مطابق، قرآن کی تعلیم کے مطابق موت اور حیات کا ایک خاص معنی ہے.
یہ مقدمے سوم. مقدمے چہارم، مردگان اون موقع حیات بودا، اینجا مردگان و زندگان از نظر قرآن کیا هستن؟
خب تیسرے نقطے میں ہم نے بیان کیا تھا موت اور حیات، اس کا فلسفہ قرآن کی نگاہ میں الگ ہے اور انسان اس کو الگ سمجھتا ہے. اب ہم بیان کر رہے ہیں چوتھا نقطہ کہ جو مردہ ہیں اور جو زندہ ہیں، وہاں موت اور حیات کی بات تھی، فرق کو سمجھیے گا، وہاں موت اور حیات کی بات تھی، یہاں مردہ اور زندہ کی بات ہے.
موت و حیات یادتون باشه در فرہنگ قرآن،
قرآن کریم میں موت اور حیات کیا ہے اس کو ہم نے بیان کیا تھا.
مقدمه چهارم این است کہ حالا مردگان و زندگان کیا
ہیں. چوتھا مقدماتی نقطہ یہ ہے کہ یہ مردہ اور زندہ کون ہیں.
اینو خوب گوش
توجہ سے سنیے،
اینجا خیلی هست،
بہت نکات ہیں اس بحث میں.
خب ببینید مردگان در فرهنگ قرآن کیان، زندگان کیان.
قرآنی منطق، قرآن کی تعلیم کے مطابق مردہ کون ہے اور زندہ کون ہے؟
موت و حیات کو فهمیدیم،
ہم نے گزشتہ نقطے کے اندر موت اور حیات کو سمجھا ہے.
موت و حیات حیوانی نبودا،
ہم نے بیان کیا کہ موت اور حیات کا تعلق اس سے نہیں کہ جو حیوانی موت ہوتی ہے، حیوانی حیات ہوتی ہے.
آن کسی کہ انسان است حی،
وہ جو حقیقت میں انسان ہے وہ حی ہے، زندہ ہے،
در راہ خدا کشته شده باشه.
جو حقیقی انسان ہے وہ حی ہے، زندہ ہے، چاہے راہ خدا میں مارا ہی کیوں نہ گیا، وہ زندگی کا، حیات کا مالک ہے.
اما خیلی از اونایی که نفس میکشن اینها از منظر قرآن
زنده نیستن، مردن.
لیکن بہت سے ایسے افراد کے جو بظاہر تو سانس لے رہے ہیں لیکن قرآن کے مطابق وہ حیات کے مالک نہیں ہیں.
از نشانه های حیات به قلب میشنوه.
حیات اس کو کہتے ہیں، اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ انسانی دل زندہ ہو اور سن رہا ہو، کان سن رہا ہو، آنکھیں حقیقت کا مشاہدہ کر رہی ہوں. اب اگر کوئی شخص دیکھ رہا ہو اور نہ سمجھ رہا ہو اس کو کیا کہیں گے
پھر؟ پیغمبر رو میدیدن اما بصیرت نداشتن.
بہت سے ایسے افراد تھے جو پیغمبر کے ساتھ تھے، انہیں شب و روز دیکھا کرتے تھے، بصیرت سے محروم تھے،
مردہ بودن،
حقیقت ان کی مردہ تھی.
تراهم ینظرون الیک وهم لا یبصرون.
قرآن بیان کر رہا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں انہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں رہے.
مکتب خاص در انسان شناسی،
انسان کی پہچان میں، شناخت انسان میں خاص مکتب، خاص نکات ہیں.
طریق مخصوص در انسان شناسی،
انسان کی شناخت کے لیے ایک مخصوص طریقہ اور راستہ ہے جس کے ذریعے سے انسان کی پہچان ہو رہی ہے.
حالا میخوایم ببینیم مردگان کیا ہیں، زندگان کیا.
آئیے دیکھتے ہیں کہ مردہ کون ہے اور زندہ کون ہے. توجہ کیجیے گا،
مردگان در نظر قرآن کفویشگان مشرکان هستند.
قرآن کی نگاہ میں مردہ اس کو کہا گیا کہ جو کفر اختیار کرتا ہے، جو مشرک ہوتا ہے، قرآن اس کو کہتا ہے مردہ.
چون انہا فطرت انسانی خود را در زیر خروارها تعصب و لذات و خودیت و علیت و انانیت و خودپرستی جمع کردن.
کیوں خدا نے ان کو کہا مردہ؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی فطرت کو، اپنی انسانیت کو، اپنی فطرت کو انانیت کے، خودخواہی کے، تعصبات کے ملبے تلے دبا دیا ہے.
یا بت می پرستن، یا خود می پرستن، یا امریکہ می پرستن.
یہ وہ لوگ ہیں کہ یا بت پرست ہیں، یا خود پرست ہیں، یا امریکہ پرست ہیں.
بلے
کفر اختیار کرنے والے، کفر کو اختیار کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں. توجہ کیجیے،
ادھر از این کفر پیشگان جسمی دارن یخ زده منجمد.
ان کفر اختیار کرنے والوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جس کا جسم منجمد ہے، جیسے برف ٹھنڈی ہوتی ہے، اس طرح جس کے اندر کوئی حرکت نہ ہو، جمود، کوئی قابلیت، صلاحیت نہیں ہوتی،
تاثیر،
کوئی اثر نہیں ہوتا ان کی شخصیت، ذلیل ہوتے ہیں،
تو سری خور،
ہمیشہ شکست کھانے والے،
تن به ذلت و خواری داده،
اپنے آپ کو ذلت کے حوالے کر دینے والے.
اینا کیا؟
یہ کون لوگ ہیں؟
کافران ذمی.
یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اسلامی اصطلاح میں کافر ذمی کہا جاتا ہے.
تن به خدا شناسی نداده، ذمت ذمے
کرے زندگی. یعنی وہ جو اسلامی حکومت میں زندگی گزارتے ہیں، اسلامی حکومت میں زندگی گزارنے پہ اس پہ راضی ہیں کہ اسلامی احکام کے تحت ذلیل ہو کر رہیں لیکن خدا کو نہ پہچانیں.
ان مملکتی کہ راضی نہیں شود به اینکہ امریکہ بیاد سیطره داشته باشه، این مملکت یخ زده.
اب آئیے اسی چیز کو قرآن اسلام میں دیکھتے ہیں، وہ حکومتیں جو اس بات پر راضی ہیں کہ ان کا حاکم، ان کا سرپرست امریکہ بن جائے اور وہ اس کے ساتھ اس کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں، یہ وہ معاشرہ جن میں حرکت نہیں ہے، یہ وہ معاشرہ جو ذلت کی طرف بڑھ رہا ہے، ذلیل معاشرہ ہے، برف کی طرح جمع ہوا ٹھنڈا معاشرہ ہے، چاہے مسلمانی کیوں نہ ہو.
یادمون باشه اسلام راضی نہیں.
ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام اس ذلت پہ راضی نہیں ہوتا کبھی.
حالا وہ کافر ذمی کہ در ذمہ اسلام ہے،
اب وہ کافر ذمی اسلامی اصطلاح ہے کہ جس کو اسلامی حکومت جس کی ذمہ دار ہوتی ہے،
آمده در ذمہ قرار گرفته ولی کہ جان مردک را نجات بده،
اور وہ آ کر اسلام کے حوالے اپنے آپ کو کرتا ہے، اپنا نظریہ باقی رکھتا ہے، اس پر رہتے ہوئے اسلام کے حوالے اس کے قوانین کے کچھ تابع ہوتا ہے تاکہ اپنی اس جان کو جس کو وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ جان ہے، در حقیقت مر چکا ہے، اس کو نجات دے.
نوع دوم از مردگان، نوع دوم
مردوں کی دوسری قسم،
قسم اول،
وہ پہلی قسم تھی مردوں کی،
متحرکان متحفن،
وہ حرکت میں رہنے والے وہ متحرک افراد جو متعفن ہیں جن سے بدبو آتی ہے وہ افراد کے جن کی بدبو سے پورا اس وقت دنیا جو ہے وہ ایک عذاب کا شکار ہے. یہ انسان نہیں ہے بلکہ اوباما ہیں اور اوباما کی طرح کے لوگ. نتنیاہو ایک ایسا متحرک شخص ہے کہ جو متحرک تو ہے مگر اس کی بدبو نے پوری دنیا کی ناک میں دم کیا ہوا ہے. فرانس کا صدر بھی اسی طرح ایک ایسا متحرک فرد ہے کہ جو چلتا ہے اور اس کا تعفن پوری دنیا کو اذیت کا شکار کرتا ہے. ان سے اٹھنے والی بدبو کی مہک بدبو نے پوری دنیا کی ناک میں دم کر دیا ہے. اور ان کے وجود سے اٹھنے والی بدبو نے اتنا اثر کیا کہ کچھ عرب حکومتیں ان کی بدبو سونگھنے کی عادی ہو گئی ہیں, ان کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں. یہ وہ متحرک لوگ ہیں کہ جو بظاہر حالت حرکت میں ہیں مگر ان کے وجود انتہائی متعفن ہیں. ذرا توجہ کیجئے آج غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ وہ ہیں, یہ مردوں کی دوسری قسم ہیں کہ جن کو ہم کافر حربی کہتے ہیں. یہ مردوں کی دوسری قسم, مردوں کی دوسری قسم کافر حربی. دو قسمیں ہو گئیں, کافر ذمی جو اسلام سے جنگ نہیں کر رہا کچھ چیزوں کے تحت تسلیم ہوتا ہے, اور کافر حربی جو حالت جنگ میں ہے.
اما زندگان, زندہ کیا,
زندہ کون ہے؟
زندہ اینا هستن که از ظلمات مرگبار کفر رهیدن.
زندہ وہ ہے کہ جو کفر کی زلالتوں سے نکل جاتا ہے.
اینا هم چند قسمن,
یہ بھی چند گروہوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں.
شاید در دوازده نصف بشه,
شاید
شاید
10-12 قسمیں بن جائیں ان لوگوں کی جو زندہ ہیں. پھر آقا فرماتے ہیں کہ میں قسمیں بیان کرتا ہوں, آپ اپنے آپ کو خود رکھیے گا کہ کس کیٹیگری میں آپ آتے ہیں.
خدا رو قبول دارے, اسلام رو قبول دارے, پیغمبر رو قبول دارے, ائمہ رو قبول دارن.
یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خدا کو, اس کے رسول کو, اس رسول کے جانشینوں کو, ائمہ اتھار کو قبول کرتے ہیں.
زندگان بے خواب رفتے, غفلت زدے,
یہ وہ زندہ پہلی کیٹیگری ان میں سے ان لوگوں کی ہے جو زندہ تو ہیں یعنی خدا, اس کے رسول, ان کے اولیاء کو قبول تو کرتے ہیں لیکن خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں.
بیش میگی بابا ببین غزہ چه خبره,
ان سے کہا جائے کہ ذرا آنکھیں تو کھولو, دیکھو فلسطین میں غزہ کے اندر اس وقت کیا افتاد پڑی ہوئی ہے.
کہتا
ہے
مجھے کہ
ان سے کہا جائے کہ ذرا دیکھو تو امریکہ اس وقت دنیا میں کیا سازشیں کر رہا ہے, اسرائیل کیا تباہیاں مچا رہا ہے, لیکن انہیں پرواہ نہیں ہوتی ہے. یہ فقط اس چکر میں ہوتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لیں, ہماری یہ نماز ہو جائے. آپ نے بھی سنا ہوگا ایک صاحب نے یہاں فرمایا تھا کہ آپ مرد آباد اسرائیل کا نعرہ نہ لگائیں. کیوں؟ دلیل یہ دی تھی کہ اسرائیل جناب یعقوب کا نام ہے. یہ وہ شخص ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے, شاید نماز شب بھی پڑھتا ہو, لیکن حقیقت میں وہ ہے کہ جو خواب زدہ ہے, حقیقت سے غافل ہے.
از دین و ایمان و مسئولیت و دفاع از من در قبضه,
اس کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام اس کے ذمے کیا وظائف لگاتا ہے, کیا کیا ذمہ داریاں ڈالتا ہے اسلام اس کے اوپر.
دنیا دنبال اینه کہ به ما بگه مسلمان خط باشی.
دنیا اسی تلاش میں ہے, وہ ہم سے کہتی ہے تم مسلمان رہو لیکن ایسے مسلمان بنو جو سو رہے ہوں.
جریانات رسانه‌ای تبلیغاتی دنیا دارن فعالیت
میکنن کہ من و تو مسلمان باشیم. دنیا کا پورا میڈیا اس وقت اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ مجھے اور آپ کو ایسا مسلمان بنا دے کہ مسلمان تو ہوں مگر خواب زدہ ہوں, خواب غفلت کا شکار رہیں.
بعضی خواب نہیں سمجھ رہا.
اس کے مقابلے میں ایک گروہ ہے کہ نہیں, وہ خواب نہیں ہے, خواب زدہ نہیں ہے, نیند میں نہیں ہے بلکہ بیدار ہے, اٹھا ہوا ہے.
ان انسانهای بیدار چند قسم ہیں؟
اب یہ جو بیدار گروہ ہے, اٹھا ہوا ہے, اس کی خود کئی قسمیں ہیں.
ببین دارم تعریف میکنم مرد و زندہ را از منظر قرآن،
میں قرآن کی اصطلاح کے مطابق، قرآن کی منطق اور تعلیم کے مطابق زندہ اور مردہ کو بیان کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا.
حیات و موت معلوم شد،
حیات اور موت کے بارے میں ہم نے بات کر لی ہے،
زندہ و مردہ رو میخواییم معلوم،
اب ہم زندہ اور مردہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں.
مردوں کے معلوم شد،
مردوں کے بارے میں بتا دیا. قرآن کہتا ہے دو گروہ ہیں، دو گروہ ہیں جو مردوں کے ہیں، کافر ذمی کافر عربی. اب زندوں میں آ گئے تو زندوں میں وہ لوگ ہیں جو بظاہر زندہ ہیں لیکن خواب غفلت کا شکار ہیں.
زندہ بیدار ہیں چند قسم ہیں،
اور اس کے مقابلے میں وہ گروہ ہیں جو بیدار ہیں، زندہ ہیں اور بیدار ہیں، لیکن ان کی بھی اپنی کیٹیگریز ہیں، گروہ ہیں. اب یہ جو زندہ تو ہیں اور بیدار بھی ہیں، یہاں پہ ان کے اندر پھر دو کیٹیگریز بن گئیں، یا سالم ہیں، صحیح سالم ہیں، یا مریض ہیں.
مریض یعنی جان روح مبتلا بے چیزائی،
جو ہم نے کہا مریض ہیں یعنی ان کی روح، ان کی جان کچھ بیماریوں کا شکار ہو چکی ہے. مثلا حسد، حسد، کینہ، بغض، دشمنی، جھوٹ بولنا، اسی طرح کے دیگر اخلاقی مسائل اور دوسرے مسائل.
اب ان عالمی کے بیدار است و اما مریض، خوش کنید
توجہ سے سنیے،
یا مرض سطحیه، زود برطرف میشه با یه موعظه، با یه پند، با یه اندر، با یه اعتقاد تمام میشه.
خب اب یہ جو بیان کیا کہ ہے تو زندہ اور زندہ میں بیدار ہے لیکن بیدار میں مریض ہے، اب یہ جو مریض ہے اس کی بھی دو نوع بنتی ہیں، کیٹیگریز بنتی ہیں. یا ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جس کا مرض سطحی ہے، چھوٹے سے معالجے کے ذریعے اس کا مرض برطرف ہو سکتا ہے. مثلاً ماہ رمضان میں ایک اعتکاف میں آئے گا، یا آنے کے بعد جب جائے گا تو سالم ہو کر جائے گا. لیکن کچھ ہیں کہ نہیں، ان کا مرض بہت خطرناک ہے.
مرض علاج ناشدنیه، مثل سرطان شده، ریشه دوانده همه جا رو گرفت.
تیسرا گروه بھی ہے مریضوں میں، ایک وہ ہے کہ جس کا مرض سطحی سطح کا تھا، تھوڑے سے معالجے سے صحیح ہو گیا، ایک وہ ہے کہ تھوڑا خطرناک بیماری میں ٹائم لگے گا، اور ایک وہ ہے کہ جس کا علاج ہو ہی نہیں سکتا. مثلا جیسے کینسر ہے، کینسر کی طرح سرایت کر گئی یہ بیماری اس کے جسم میں.
پس انسانهای بیدار چند شدن؟ خوابها،
بیدار انسانوں، بیدار زندہ لوگوں کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ زندہ لوگوں کی قسمیں وہ لوگ جو بیدار ہیں، جو خواب غفلت کا شکار ہیں، ایک وہ جو خواب غفلت کا شکار نہیں ہیں، دو. اس کے بعد جو خواب غفلت کا شکار نہیں ہیں ان میں کیٹیگری بن گئی، کون سی کیٹیگری بنی؟ یا سالم ہیں یا مریض ہیں. مریض میں بھی تین کیٹیگریز بن گئیں، مرض سطحی ہے، مرض تھوڑا سا گہرا ہے، اور مرض لا علاج ہے.
درست. انسان های زنده و بیدار و سالم یا ناقصن یا کامل، خوب گوش کنید.
اب یہ انسان جو بیدار بھی ہے، سالم بھی، یہ یا کامل ہیں یا ناقص ہیں؟
کامل ہم، کامل تر ہم داریم و کامل ترین ہم داریم.
اب اگر کوئی کامل ہو تو ہمارے پاس اس سے آگے کی کیٹیگریز بھی ہیں، ایک کامل ہے تو اس سے اوپر کامل تر ہے، اس سے اوپر بھی ایک کامل ہے.
معلوم شد نا یا نا؟
سمجھ میں آ رہی ہے گفتگو؟
مردہ ها و زندہ ها چند؟ مقدمه مال این بود که یه مسئله ای رو بهتون بگم.
یه چار نکات مقدمات کے طور پہ، ابتدائی نکات کے طور پہ آپ کے سامنے بیان کیے تھے تاکہ ایک مسئلے کو آپ کے سامنے رکھ سکوں.
با اون اینه که میخوایم حالا این انسان رو از منظر قرآن به طور تفصیل بیان کنیم،
اور وہ اس وجہ سے بیان کی ساری باتیں کہ تاکہ قرآن کی نگاہ میں جو انسان بیان کیا گیا ہے اس کو آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کر سکوں.
حالا چند تا سوال میکنم ازت،
کچھ سوالات آپ لوگوں سے پوچھوں گا.
قرآن کتاب فحش،
کیا قرآن کوئی مثلا بےہودگی بے حیائی کی کتاب ہے؟
استغفر اللہ رب العالمین.
جواب سب کی طرف سے یہی آئے گا. خدا نے کہا کہ نہیں، ایک کسی کو برا مت کہو. آج ترجمہ کو نہیں بولتا،
قرآن دشمنان تم سب نکنید که اونها
برگردن میشه. یعنی خدا نے حتی قرآن میں منع کیا ہے کہ تم اپنے دشمنوں کو برا بھلا مت کہو، دشنام مت دو، فحاشی ان کے ساتھ بیان نہ کرو کہ وہ پلٹ کر تمہارے ساتھ ایسا کریں اور ان کو اس چیز کا علم نہ ہو جس کے بارے میں برا کہہ رہے ہوں. یعنی قرآن کریم کبھی بھی اس چیز کا حکم نہیں دے گا کہ جس میں کسی کو برا بھلا کہا جائے، کسی کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کیا جائے یا گالی دی جائے.
قرآن کتاب احانت ہے.
کیا قرآن کریم احانت اور توہین کی کتاب ہے؟ اس کا حکم دیتی ہے؟ قرآن کے اندر بیان کیا کہ نہیں، تمہیں کسی کی تحقیر کرنے کا، کسی کو حقیر سمجھنے کا. کیا کسی کا مذاق اڑانے کے لیے قرآن کی کتاب کوئی تعلیم دیتی ہے؟
قرآن
جب قرآن یہ سارے کام نہیں کرتی، نہ کسی کو گالی دینے کا حکم دیتی ہے، نہ کسی کا مذاق اڑانے کا کہتی ہے، قرآن کیا کرتا ہے؟
نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. قرآن تبیان کل شیء ہے.
خدا بند عالم بیان کر رہا ہے کہ ہم نے آپ پر اے رسول قرآن کو نازل کیا کہ جو ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ کھول کر بیان کرتا ہے.
یہ کیا چیز ہے؟ انسان
تبیان ہے قرآن کے اندر، یا ہر چیز وضاحت سے بیان کی جاتی ہے. جن چیزوں کو قرآن نے بیان کیا ان میں سے ایک چیز انسان ہے.
قرآن کے کتاب فوش و استہزاء و تمسخر نہیں
ہے. بس ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ قرآن میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ جس میں کہا جائے کسی کو گالی دو، کسی کا مذاق اڑاؤ، کسی کی احانت کرو، کسی کی تحقیر کرو، ایسا کوئی حکم قرآن میں نہیں ہے.
چند تو آیے براتوں بخونم ببینی چطور ہے.
میں چند آیات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، توجہ کیجیے.
مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا.
سورہ جمعہ کی آیت ہے کہ ان لوگوں کی مثال کہ جنہوں نے اپنی کمروں کے اوپر جو ہے اسفا کتاب تورات کو لادا ہوا ہے، ایسے جیسے گدھے نے اپنی پیٹھ پہ کتابیں لادی ہوئی ہیں.
خدایا اب
سوال کیجئے خدا سے کہ پروردگار تو نے تو قرآن میں منع کیا کہ کسی کی احانت مت کرو، کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو برا بھلا نہ کہو، یہ کیا ہے؟
قرآن تبیان کل شیء دارے حقیقتی را تبیان بیان
بھی. یہ جو خدا نے آیت بیان کی کہ جن لوگوں نے تورات کو اٹھایا ان کی مثال ایسے جیسے گدھے کی پیٹ پہ کتابیں لدی ہوئی ہیں، خدا نے احانت نہیں کی بلکہ خدا نے کسی حقیقت پر سے پردہ اٹھایا ہے، خدا کچھ بتا رہا ہے. یہ اسی طرح ان لوگوں کے لیے بیان کیا گیا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ حیوان کی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ پست ہیں. اب جن لوگوں کو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ حیوان کی مانند ہیں یا اس سے بھی پست ہیں، کیا خدا کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے؟ کسی کو نعوذ باللہ مثلا کوئی گالی ہے، کوئی برا لفظ ہے اس کے لیے؟ یعنی حقیقت سے پردہ اٹھا رہا ہے خدا. ہماری بحث انسان کی پہچان ہے. ہم قرآن کی منطق سے انسان کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں انسان کیا ہے. یہ بعض انسانوں کے لیے خدا نے بیان کیا کہ یہ لوگ تو پتھر کی مانند ہیں یا اس سے بھی زیادہ شقاوت اور شقی اور سخت ہو چکے ہیں. یا بعض لوگوں کے لیے خدا نے کہا کہ ان کی مثال کتے کی سی مثال ہے کہ اسے چھوڑ دو تب بھی تمہاری طرف بھونکتا ہے، آگے بڑھتا ہے، پاؤں پکڑتا ہے، اور اگر اس کی طرف بڑھو تب بھی وہ یہ کام کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتا ہے خدا، بعض انسانوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ یہ شیطان ہیں، انسانوں کے شیطان ہیں. اور سورہ ناس کی آخری آیت کہ شیطان کہا گیا، ان کے وسوسوں سے پناہ مانگی گئی کون؟ کہ جو انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنات میں سے بھی ہیں. میں اس کو ایک مجسمے میں، ایک فریم میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ہم ابھی اس کو انسان نہیں کہہ رہے.
از مادر متولد شده.
مثلا کوئی سمجھیں کہ ایک ماں سے پیدا ہوا ہے.
این موجود که به دنیا میاد چهار تا گزینه در قبال خود داره.
ابھی ہم نے اس کو انسان کا نام نہیں دیا. ایک بچہ ہے، پیدا ہوا ہے، اس کے سامنے چار راستے موجود ہیں اپنی زندگی کے لیے. توجہ سے سنیے گا.
از انسان شناسی در منظر قرآن.
ہماری بحث کیا ہے؟ قرآن کی نگاہ میں انسان کی پہچان. اس سے پہلے کہ آگا کنٹینیو کریں، میں چاہوں گا جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں قرآن کی تعبیر کے مطابق زندہ بھی ہیں اور بیدار بھی، وہ ایک دفعہ درود بھیج دیں.
خدا
محمد
محمد.
در این موجود رو بیان میکنه.
بشر کا خالق جس نے اس بشر کو وجود دیا وہ بیان کر رہا ہے کہ یہ کیا ہے.
اگر از روانشناسا بپرسی، منسلکین بپرسی، فلاسفه بپرسی، همون جوابی که قبلا گفتم به ما میدن.
وہی اس بچے کے بارے میں اگر آپ منطق دانوں سے پوچھیں، فلاسفر سے پوچھیں، روانشناسوں سے پوچھیں تو وہ وہی جواب دیں گے جو ہم پہلے دے چکے ہیں کہ ایک انسان ہے. میگن
انسان حیوان ناطق،
یا مثلا اس کی تعریف میں کہیں گے کہ انسان حیوان ناطق ہے، ایک ایسا حیوان ہے جو نطق کرتا ہے، کلام کرتا ہے. کیا حقیقت یہی ہے؟ انسان یہ
چجور خاصی ہے بابا؟ میخوایم فرق بین پیغمبر اکرم و ابوذر رو بدانیم.
ہم اس بحث کے ذریعے سے کہاں تک پہنچنا چاہ رہے ہیں؟ ہم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں جو افراد تھے، ابو جہل اور ابو لہب، ان کے درمیان فرق کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان فرق کیا ہے. ہم امام خمینی اور بش کے درمیان فرق کو سمجھنا چاہتے ہیں. ہم آیت اللہ خامنائی اور اوباما کے درمیان فرق کو سمجھنا چاہتے ہیں. ہم نتنیاہو اور مظلوم فلسطینی جو غزہ کا ظلم کا شکار ہے، ان کے درمیان فرق کو سمجھنا چاہتے ہیں. حقیقت میں کیا ہے، فرق کیا ہے دونوں میں؟
انسان که این موضوع که به دنیا میاد در قبال خودش چهار تا گزینه رو داره.
پس اب جو اپنی ماں سے وجود میں آیا، جس کو میں بچے کا نام دے رہا ہوں کہ بچہ ہے، اس کے سامنے چار چیزیں موجود ہیں.
یک، بهیمیت،
یعنی حیوانیت،
حیوانیت، خور و خواب و شهوت و
اس کے سامنے پہلا راستہ وہی بہیمیت کا کہلاتا ہے، یعنی جس میں حیوان کی مانند عمل کرتا ہے. ایک حیوان کا بچہ بھی حرکت کرتا ہے، یہ بچہ بھی حرکت کرے گا، حیوان کا بچہ بھی کھائے گا، یہ بھی کھائے گا، حیوان کا بچہ بھی سوتا ہے، یہ بھی سوئے گا. اس کو کہا جاتا ہے بہیمیت، یعنی حیوان سے ملتی جلتی جو صفات ہیں. اور اس خصوصیت، اس چیز کا، بہیمیت کا جو خاصیت ہے وہ یہی کہ جو حیوانی کام ہوتے ہیں، حیوانی کام اس معنی میں کہ جو حیوان میں اور ہمارے مشترک کام ہیں، اس معنی میں بہیمیت.
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا أولئك كالأنعام بل هم أضل
سبيلا. جیسے وہ سورہ جمعہ کو میں بیان کیا گیا کہ جن لوگوں نے تورات کو حمل کیا اور پھر اس کو نہیں صحیح طریقے سے نہیں حمل کیا، ان کی مثال کیسی ہے کہ جیسے گدھے کی پیٹھ پہ کتابیں لاد دی جائیں.
حالا کسی که به این مرحله رسید اسمش رو چی بگذاریم؟
اب اگر کوئی اس مرحله سے آگے گزر جائے یا مرحله سے ایک سٹیپ آگے بڑھا جائے، اس کو کیا کہیں گے؟
بہیمہ.
اس کا عنوان وہ یہ بہیمہ ہی ہے، یعنی وہ حیوان کی طرح کھا بھی چل پھر رہا ہے. قرآن اس کو بہیم کہتا ہے، بہیم حیوان کی معنی، حیوان کی معنی، ٹھیک ہے؟ اس کو ذہن میں رکھیے گا، حیوان کی معنی. خدا کہتا ہے یہ حیوان کی معنی، گدھے کی معنی ہے، بلکہ یہ حیوان سے زیادہ پست ہو جاتا ہے.
پس یہ قسم از اینایی که نفس میکشن، ما بهشون بگیم انسان، انسان نیستن، بهیمه.
پس قرآن کی نگاہ میں وہ لوگ کے جو سانس تو لے رہے ہیں، ہم ان کو انسان کہتے ہیں، خدا ان کو کہتا ہے کہ نہیں، انسان نہیں ہے، بہیم ہے. اولائک کا کل انعام ہے، حیوان کی مانند ہے.
بہیمہ غیر از خواب و شہوت و خور چیز دیگری نداره.
ان کا کوئی اور کام ہی نہیں ہے، زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اچھا کھا لیں، اچھا پہن لیں، اچھی طرح جو ہے وہ چل پھر لیں، بس اسی میں لگے ہیں، اپنی شہوات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں.
بحث انسان شناسی ہے،
بار بار آگاہ تاکید کر رہے ہیں کہ باتیں کس چیز کے لیے کر رہا ہوں، انسان کی پہچان کے لیے کر رہا ہوں. کچھ لوگ اپنی اس خصوصیت کی بنیاد پر کہ وہ فقط حیوان کی اس مشترکہ صفات میں شریک رہے، کھایا پیا، اچھا کھایا پیا، کھانے پینے میں لگے رہے، چلنے پھرنے میں لگے رہے، آپس کی گفتگو میں لگے رہے، اس کے بعد زندگی ختم ہو گئی، یہ انسانیت کے دائرے سے باہر نکل گئے. اب دوسرا راستہ اس بچے کے سامنے آتا ہے کہ کیا کریں.
ان تحمل علیه یل هست، اون تصرفی یل هست، پاچه میگیره، هر کاریش بکنی
دوسر
نمی کنه.
دوسرا راستہ اس کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ یہ اس مزاج کا بن جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی کرو یہ ضد پہ اڑا ہوا ہوتا ہے. جیسے خدا نے قرآن میں کتے کی مثال دی کہ کتوں کی مثال بعض لوگوں کی ہوتی ہے کہ انہیں چھوڑ دو تب بھی کاٹیں گے، آگے بڑھیں گے، ان سے کوئی کام کرنے کی طرف بڑھو، ان کی طرف بڑھو تو تب بھی وہ تمہیں کاٹیں گے۔ کیا آپ خود بتائیے گا کہ کیا کوئی بھی درندہ، وحشی درندہ یہ کر سکتا ہے کہ ایک منٹ کے اندر ایک بٹن ایسا دبائے جس سے ایک منٹ کے اندر 200 لوگ مر جائیں؟ اس کا جو اشارہ ہے وہ اس طرف ہے کہ جن لوگوں نے ایٹم بم گرایا تھا جاپان میں، اس کے شہر میں ناگازاکی کے اندر، جنہوں نے ہیروشیما میں جنہوں نے بم گرایا تھا، کیا ہوا تھا؟ چند لمحوں کے اندر کتنے انسان، دوسری جنگ کے دوران آپ دیکھیے اس کے درمیان کتنے لوگ جو ہیں وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ آج دیکھیے دوبارہ غزہ کے اندر کتنے انسانوں کو مارا جا رہا ہے، یہ جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں، جو انسانیت کو ایسے مار رہے ہیں، کیا یہ انسان؟ انہوں نے اپنے لیے دوسری کیٹیگری کا انتخاب کیا تھا، حیوانیت سے بڑھ کے درندگی میں آ گئے تھے کہ ان سے اگر چھوڑو تب بھی کاٹیں گے، ان کو نہ چھوڑو، ان کو نہ چھیڑو تب بھی کاٹیں گے۔ ان کو انسان نہیں کہہ سکتے، یہ درندہ ہیں۔ ان کی مثال کتے کی مانند ہے کہ اسے چھیڑو گے تب بھی کاٹے گا، نہیں چھیڑو گے تب بھی کاٹے گا۔ یہ دوسرا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دوسرا راستہ انتخاب کیا۔ تیسرا راستہ بھی ہوتا ہے ایک بچے کے پاس جب وہ پیدا ہوتا ہے، وہ شیطنت کا راستہ ہے، اور یہ والا جو راستہ ہے یہ گزشتہ دو راستوں کی نسبت زیادہ خطرناک راستہ ہے۔ اس کا کیا نام رکھا جائے گا؟ اس کا نام رکھا جائے گا جن اور انسانوں کے شیطان۔ یہ مت دیکھیے کہ آپ کے سامنے ظاہر میں اس طرح سے انسانی شکل میں، اس کی حقیقت شیطان ہے۔ بعض لوگوں کو آپ انسان نہیں کہہ سکتے، وہ اپنی حقیقت میں شیطان ہوتے ہیں۔ چوتھا جو راستہ ایک بچے کے پاس جب پیدا ہوتا ہے، اس کے پاس ہوتا ہے، وہ ملکوئیت ہے، یعنی اس کے پاس ایسا راستہ بھی ہوتا ہے کہ وہ فرشتوں کی مانند ہو جائے۔ اب اگر کہا جائے کہ توجہ سے سنیے گا، پریکٹیکل نکات ہیں جس کو بیان کر رہے ہیں آگا، جب کہا جائے کہ چوتھا راستہ بھی موجود ہوتا ہے ایک بچے کے پاس، ایک انسان کے پاس، وہ کیا راستہ ہے؟ فرشتہ صفت ہونا۔ فرشتہ صفت سے مراد کیا ہے؟ فرشتوں میں آپس میں حسد نہیں ہوتا، فرشتے ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولتے، فرشتے کنجوسی سے کام نہیں لیتے۔ جس کے اندر یہ خصوصیات ڈیولپ ہو جائیں وہ فرشتوں کی مانند ہوتا ہے۔ آپ لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں کہ کیا کریں؟ آپ یہاں سے جمع ہوئے ہیں کہ آپ فرشتوں کی مانند ہو جائیں، ان کی خلقیات کو اپنے اندر اپنا سکیں، آپ فرشتوں کی خوبیوں اور عادتوں کو اپنانے کے لیے آئے ہیں۔
در ماه خدا، ضیافت خدا، چی میخواهید؟
مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ کہ خدا کے مہینے میں، خدا کے گھر میں، اس کی دعوت پر آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟